جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی شہر کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہم گھر بیٹھے بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے ہم کولز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے اندر کوئی آیت پڑھ رہے ہوں اور وہ ذہن سے نکل جائے یعنی بھول جائے تو اس صورت میں کیا کریں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد۔
جی، جو آیت پڑھ لیتے اگر بھول جاتے تو اس صورت میں کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ نماز پڑھنے کے دوران قرات کرتے ہوئے آیت بھول گئے، بعض اوقات وہ آگے یاد نہیں آ رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر بقدر واجب قرات کر لی ہے، یعنی الحمد شریف پوری پڑھ لی، اس کے ساتھ تین چھوٹی آیتوں کا ملانا جو بڑی ایک آیت کے برابر ہو،
جی
وہ واجب ہے، اگر بقدر واجب اس نے قرات کر لی ہے تو اگر آگے اس کو نہیں آ رہا تو فوراً رکوع میں چلا جائے،
ٹھیک ہے۔
اور اگر اس نے جو ہے بقدر واجب قرات نہیں کی، جیسے اب سورت پڑھنا شروع کی تھی ایک آیت پڑھی
اور
وہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں وہ دوسری سورت کی طرف بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اگر سورت یا آیت سوچنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنا وقت ٹھہرا، خاموش کھڑا رہا، کوئی آیت اس کو یاد نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں اس پر سدا سو بھی واجب ہوگا، نماز کے اینڈ میں جو ہے سدسو کرنا ہوگا۔
جی مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا کہ اگر سورت بھول جائیں تو کس طرح وہ نماز کو اپنے جاری رکھیں گے، سجدہ سہو کی کیا صورت ہوگی، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ جی اگلی کال۔
میرا یہ سوال ہے کہ اس مہینے میں تعمیر کا کام شروع کرنا چاہیے یا نہیں، سفر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بات
جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
سفر کے مہینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سفر کے مہینے سے کوئی کام شروع کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں آپ کام یعنی گھر کی تعمیرات وغیرہ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی سفر وغیرہ آپ نے ضرورتاً کرنا ہے اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔
ٹھیک جی اگلی کال۔
مطلب یہ پوچھا تھا کہ دوران نماز اگر ہم تیسری رکعت میں بھول کے دونوں طرف سلام کر دیا ہے اور یاد ہے کہ ابھی ایک رکعت تھی لیکن دونوں طرف ہم نے سلام پھیر دیا ہے، کیا ہم نماز کو دوبارہ کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں؟
سلام پھیر دیا تیسری رکعت میں دونوں طرف،
چار رکعت والی نماز پڑھنی تھی اور تیسری رکعت میں بھول کر پھیر دیا، اگر اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے اور فوراً یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اور اگر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ کسی سے باتوں میں لگ گیا، ان نماز کے منافی کو ایسا فیل پایا گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں تھا، سلام پھیرتی فوراً یاد آ گیا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا اور چوتھی رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لی،
کر لیا تو سورہ میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک
جی. مزید کون؟
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو عشر کے پیسے ہوتے ہیں, عشر کی رقم ہوتی ہے, یہ بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے جو غریب ہو؟ رہنمائی فرما دیں.
جی نوید بھائی, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
غریب سے مراد اگر فقیر شرعی ہے کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے, تو پھر قریبی رشتہ دار کو دینا افضل اور اولا ہے, کہ اس میں ایک تو مستحق کو عشر دینا ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی پایا جاتا ہے. تو بس چند شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے عشر جو ہے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں, کہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ ہاشمی نہ ہو, یعنی سادات کرام میں سے نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ نہ تو وہ آپ کی اپنی اولاد میں سے ہو نہ ہی والدین میں سے ہو, تو نہ وہ ہاشمی ہے نہ اولاد میں سے ہے اور پھر نہ والدین میں سے ہے, اور پھر یہ کہ وہ شرعی فقیر ہو غنی نہ ہو. تو ان صورتوں میں جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, سگا بھتیجا ہے, سگا بھانجا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے اور یوں ہی ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے.
جی تو پیارا جواب ملا. اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور یہ رہنمائی فرما دیں کہ میرا پیشہ ڈرائیور ہے اور جس کمپنی میں کام کرتے ہیں حضور اس کیمپ سے شرعی سفر کے لیے نکلتے رہتے ہیں, لیکن جب کیمپ میں واپس آتے ہیں تو پھر حضور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 15 دن کیمپ میں رکنا ہے یا نہیں رکنا. بسا اوقات 2-3 مہینے تک بھی سفر نہیں ہوتا اور بسا اوقات 15 دن کے اندر اندر ہی پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے میں رہنمائی فرما دیں کہ کیمپ میں کون سی نماز ادا کریں گے کیمپ میں رہتے ہوئے, جب کنفرم نہ ہو کہ ادھر 15 دن رکنا ہے یا نہیں رکنا.
کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ملازم ہے, ابھی ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیمپ میں جو ہے کتنے دن ہم نے ٹھہرنا ہے, وہ اگر ان کو بتا دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج یا کل میں چلے جائیں گے, تو ایسی صورت میں پھر وہ مسافر ہوں گے. یا اگر کیمپ والوں سے پوچھ لیں, انہوں نے کہہ دیا 15 دن یا اس کے بعد ہم نے جانا ہے, یعنی کم سے کم 15 دن تو ہم نے ٹھہرنا ہی, اس کے بعد جانا ہے, اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تو وہ جو ہے مقیم ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کبھی بھی کام کوئی آ سکتا, کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہوں گے.
ٹھیک ہے, بھلے کتنے ہی ماہ گزر جائے.
جی جی. اگلی کال.
اگر انسان جنگل میں ہو, اسے نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کس سائڈ پہ ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟
جنگل میں ہے, صحرا میں ہے, ٹرین میں سفر ہے, وہ ایسے مقام سے گزر رہا ہے. اب انہوں نے جنگل کے حوالے سے پوچھا.
جی.
تو ظاہر جنگل میں نہ کوئی مساجد ہوتی ہیں, نہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بتا سکیں.
صحیح.
اگر واقعی ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ نہ قریب قریب کوئی مساجد ہے, نہ کوئی وہاں بتانے والا ہے, نماز کا وقت بھی ہے, تو ایسی صورت میں وہ تحری کرے.
صحیح.
یعنی سوچو بچار کرے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس کے وہاں کوئی آلات وغیرہ ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. اس طرح کا کوئی آلہ بھی نہیں ہے.
صحیح.
جو قبلہ سمت جو ہے معلوم کر لیں, تو ایسی صورت میں وہ تحری کرے گا, سوچو بچار کرے گا.
صحیح.
تو جس طرف ذہن اس کا جمتا ہے کہ یہاں قبلہ ہوگا, تو اس طرف وہ رک کر کے نماز پڑھ لے, اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک.
اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی یا کسی نے بتا دیا بھائی تم نے تو غلط جگہ پڑھی تھی, لیکن اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ جس وقت اس نے نماز پڑھی اس وقت کوئی نہ بتانے والا تھا, نہ کہ ایسے کوئی آلات تھے, نہ کوئی ذریعہ تھا, اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی, جس طرف ذہن اس کا جمع اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. تو اگر ایسے مقام پر ہیں جہاں پر قبلہ تعین نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, تو تحری کے حوالے سے حکم ہمیں بتایا گیا. جی اگلی کال لیں گے.
میں مولانا شریف اتاری کولار ہند سے. کیا 13 تیزیاں کو ساس اور بہو ایک گھر میں نہیں رہ سکتے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے.
اللہ اللہ,
13 تیزی.
دوسرا یہ سوال آیا, پہلے تو سفر کے مہینے میں جو ہے وہ سفر اور تعمیرات کے حوالے سے تھا, اب یہ 13 تیزی اصل میں وہ سفر کی جو شروع کی جو 13 تاریخیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں 13 تیزی. اور عمومی طور پہ 13 تیزی کے بعد ہی جو کچھ شادی بیاہ وغیرہ یہ معاملات کرنے ہوں تو یہ کرتے ہیں. تو اصل میں ان 13 تاریخ کو منحوس لوگ سمجھتے ہیں, حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی کہ لا سفر
کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. دیکھیں وقت میں نحوست نہیں,
صحیح,
تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں.
صحیح,
جو اصل نحوست گناہوں میں ہے, جو وقت گناہوں میں گزرا تو وہ وقت اس کے لیے نحوست ہوگا,
ٹھیک ہے,
اور جو وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہے تو وہ وقت جو اس کے لیے برکت ہوگا.
صحیح.
فی نفسی جو ہے کسی مہینے میں کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے, تو لہذا یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ساز ہو رہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاید یہ ذہن میں ہوگا کہ رہیں گے تو ان میں آپس میں جھگڑے ہوگا, فساد ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے,
جی جی,
خاص کر عورتیں یہ سمجھتی ہیں, تو صدقہ و خیرات کرتی ہیں. تو صدقہ و خیرات تو ویسے ہی کرنا چاہیے, اچھی بات ہے کہ آفتوں بلاؤں کو دور کرتا ہے صدقہ و خیرات, لیکن سفر کے مہینوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں شادی بیاہ کرنا بھی بالکل جائز ہے جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے, اور اس کے علاوہ دیگر جو جائز تقریبات کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. منگنی ہو گئی اور 4 سال ہو گئے منگنی کو, لیکن پتہ یہ چلا کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا, تو کیا منگنی توڑ سکتے ہیں؟
دیکھیں منگنی جو ہے یہ ایک وعدہ ہے,
ٹھیک ہے,
وعدے والی صورت ہے, اور یہ بعید بات ہے کہ 4 سال کے بعد پتہ چلا.
صحیح.
یہ نہ ہو کہ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہو اور پر حقیقت مسئلہ کچھ اور ہو, کہ ویسے ہی اب کرنے کو وہاں دل نہیں چاہ رہا, ایک مسئلہ یہاں بیان کر دی کہ بھائی یہ ایسا ہے. چلے سوال کو رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا, بعد میں معلوم ہوا ہے, تو ان کو سمجھانے کی اولاً کوشش کی جائے, یعنی جو لڑکی کے والد ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں, اسے سمجھائیں, نماز کی طرف راغب کریں. اگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا اور جو ہے دیگر گناہوں میں ملوث رہتا ہے, تو ایسی جگہ جو ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کالس لیں گے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ جو فالتو سامان گھر میں رکھا ہوتا ہے جو کہ کام میں نہیں آتا, کیا وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار ہوگا؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کا جو زائد سامان ہے زائد از ضرورت, تو یہ زکوٰۃ کے نصاب میں تو شمار نہیں ہوگا, البتہ قربانی کے نصاب میں اور فطرے کے نصاب میں شمار ہو جائے گا, اور یوں ہی اس کی وجہ سے آدمی غنی بھی ہو جائے گا اور وہ شرعی فقیر بھی نہیں رہے گا, بشرط یہ کہ جو نصاب کی قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت سے وہ زائد قیمت والا ہو. لیکن اس کے اندر یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس سامان کا مالک کون ہے. عمومی طور پہ سامان بیوی کا ہوتا ہے, زوجہ کا ہوتا ہے, شوہر سمجھتا ہے کہ سارا سامان میرا ہے, تو جو سامان کا مالک ہے اس کی وجہ سے غنی وہ ہوگا, نہ کہ گھر کا سربراہ غنی ہو جائے گا. اب شوہر جو ہے مرد ہے وہ گھر کا سربراہ ہے, لیکن اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں جو ہے ایک بائک ہے جسے وہ چلاتا ہے, ضرورت کے کپڑے ہیں جو وہ پہنتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سیلری ہے تو وہ اس کے استعمال میں ہوتی ہے, گھر پہ خرچ ہو جاتی ہے, اور بلکہ کسی سے قرض لینے کی بجائے کچھ ہزار کا وہ دیگر اپنے دوستوں کا عزیز رشتہ داروں کا مقروض ہے. اب سامان جو ہے وہ بیوی کا ہے, زوجہ کا ہے, جہیز میں لے کے آئی ہے, تو اب اس زائد از ضرورت سامان کی وجہ سے وہ گھر کا جو سربراہ ہے شوہر ہے یہ غنی نہیں ہوگا, بلکہ وہ اسلامی بہن غنی ہوگی جو زوجہ ہیں جو سامان کی مالک ہیں. اور زکوٰۃ لینے دینے کے اعتبار سے قربانی واجب ہونے کے اعتبار سے بھی زوجہ کو ہی دیکھا جائے گا. ہاں اگر مرد کا سامان ہے, جس طرح اس نے دو بائکیں رکھی ہوئی ہیں, ایک ضرورت میں ایک زائدہ ضرورت ہے, یا گھر کا سامان ہی آدمی کا ہے, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ جو زائدہ ضرورت سامان ہے وہ بقدر نصاب ہے, نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے, تو وہ آدمی غنی سمجھا جائے گا اور اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی, فطرہ بھی واجب ہو جائے گا, اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی ناجائز ہو جائے گا. البتہ اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, کہ زکوٰۃ جو ہے اموال مخصوصہ میں ہے, جیسے کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ پرائز بونڈ وغیرہ جو کہ اموال نامی ہے, اسی طرح قائمہ جانور یعنی چرائی کے جانور, یہ چیزیں اگر بقدر نصاب پائی جاتی ہیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کے علاوہ بقیہ جو سامان ہے جو اموال نامیہ میں شمار نہیں کیا جاتا, یہ جتنا ہی کیوں نہ ہو ان کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اگرچہ آدمی غنی ہو جاتا ہے, قربانی واجب ہو جاتی ہے, صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے, زکوٰۃ بہرحال ان سے فرض نہیں ہوتی.
جی بہت پیارا جواب دیا. مزید کال.
میرا نام محمد قاسم ہے, میں سات کا آپ سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ میں نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ بھائی جو تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہو, تو ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو راستے میں ہماری آنکھ میں کوئی چیز لگ جاتی ہے, کوئی کچرا آ جاتا ہے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی پانی نکلتا ہے, تو کیا وہ بھی ناپاک ہوگا یا نہیں؟
جی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, جیسے بعض وقت ویسے ہی کچرا چلا جاتا ہے, آدمی آنکھوں کو ملتا ہے تو اس وجہ سے پانی نکل آتا ہے, تو اس وہ پانی ناپاک نہیں. ٹھیک ہے جی, مزید کال.
صاحب کی بارگاہ میری عرض یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر مسجد سے نکل جاتے ہیں, اور پہلے پہلے تو یہ نوجوان ہی نکلتے تھے, لیکن اب تو ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نوجوان کیا تو سنجیدہ کیا, تو سب یہ سلسلہ بن رہا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد چلے جاتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز جمعہ میں سنتیں کتنی موقع ہوتی ہیں یا ساری غیر موقع ہیں؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ المیہ تو ہے, اس طرح دیکھا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نمازیں پڑھنے کا, نوافل پڑھنے کا اور سنن پڑھنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. جمعے کی نماز میں جو سنن مؤکدہ ہیں یہ آٹھ ہیں, چار سنتیں پہلے, سنت قبلیہ, اس کے بعد دو فرض پڑھے جاتے ہیں, اور دو فرضوں کے بعد پھر چار سنت بعدیہ, چار رکعت سنت بعدیہ, یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں, اور ان کے بعد دو نفل پڑھے جاتے ہیں.
صحیح.
تو جمعے کی نماز میں کل آٹھ رکعتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں, چار فرائض سے پہلے والی اور چار فرائض کے بعد والی. اور سنن کے بارے میں افضل یہ ہے کہ سنن وغیرہ جو بھی ہیں, نوافل وغیرہ بھی جو ہیں, یہ گھر میں پڑھے جائیں کہ یہ افضل ہیں اور اولا ہیں. لیکن اس آدمی کے لیے افضل ہیں کہ جو گھر میں پڑھ سکتا ہو, جس کو پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو رستے میں مجھے کوئی آدمی مل جائے گا, دوست مل جائے گا, اس کے ساتھ گپوں میں مصروف ہو جاؤں گا, گفتگو میں مصروف ہو جاؤں گا اور میری سنتیں ضائع ہو جائیں گی, تو پھر اس کو یہی چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی اپنی سنتیں ادا کرے, نماز مکمل کرے اور نوافل بھی مسجد ہی میں پڑھے, اس کے بعد پھر وہ مسجد سے باہر نکلے. تو اور جس کو یہ قدرت ہے, جس کی عادت ہے کہ وہ نوافل وغیرہ اور سنن گھر میں پڑھاتا ہے, تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی پڑھے, کہ جو سنت قبلیہ گھر سے پڑھ کر مسجد جائے اور فرائض مسجد میں پڑھے, اور اس کے بعد گھر آ کر بقیہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے.
ایک تعداد ہے جو نکل جاتی ہے, پڑھتی ہی نہیں ہے, تو جو سنت موقعہ کے ترک عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟
سنت مؤکدہ کا جو ترک ہے یہ اساعت ہے, اور اس کی عادت بنا لینا یہ انتہائی برا ہے اور گناہ ہے, اور اس میں شفاعت سے محرومی ہے. کہ جو سنت ترک کرنے پر جو شفاعت سے محروم ہونے کی جو وعید ہے یہ سنت مؤکدہ پر ہے, کہ جو سنت مؤکدہ کو بلا عذر ترک کرے گا اور اس کی عادت بنائے گا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے, اور آپ کی شفاعت سے محرومی بہت بڑی چیز ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اپنے اعمال کے سبب سے بخشا جاؤں گا. مغفرت کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی اور اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شفاعت نہ کی تو ہم بہت برے پھنس جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ جہنم کا شکار ہو جائیں. تو سنتیں ان کو ترک کرنے کی ہرگز عادت نہیں بنانی چاہیے. ہاں اگر کوئی عذر ہے اور احیاناً ترک کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی تو یہ اطاعت ہے اور گناہ گار بھی ہوگا.
ان کے ناظرین ہمارے وہ اسلامی بھائی کے جو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن فرض پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور گھر پہ یا دکان پہ بھی نہیں پڑھتے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ کی ترک کی عادت جب پہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, ایسی بس عادت بنا لی ہے, تو یہ گناہ بھی ہے اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محرومی بھی ہے, جو کہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور اللہ نہ کرے شفاعت ہی نہیں ملی تو پھر جنت میں داخلہ کس طرح ہوگا. تو اس لیے ذرا سی سستی غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنے بڑے بار میں ڈالنا یہ سخت محرومی ہوگی, تو کوشش فرمائے. جب ویسے جمعے کے فضائل اپنی جگہ کتنے ہیں, تو ایک اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کیا جائے, اس میں
تمام سنت نوافل پڑھے جائیں تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں مفتی صاحب, ایک دو ایس ایم ایس مزید ہم شامل کریں گے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو پیر صاحب جن کا وصال ہو جائے تو کیا ان سے بھی بیعت ہو سکتی ہے؟
نہیں, ان سے بیعت نہیں ہو سکتی. ہاں, ان کے جو خلیفہ ہیں
جی
ان کے ذریعے سے جو ہے بیعت کی جا سکتی ہے. جیسے خلیفہ سے بیعت ہم کر لیتے ہیں, جیسے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوتے ہیں تو ان کے خلیفہ
کے ذریعے
سے ہی ہوتے ہیں, آگے جو ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہم امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں, تو اس طرح کسی کے ذریعے سے بن سکتے ہیں.
اچھا, یہ ہمارے مزمل بھائی ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دانت جو ہم لگواتے ہیں آرٹیفیشل دانت, تو اس کا حکم کیا ہے؟ جب انتقال ہو جائے تو اس کو نکالا جائے یا
جو دانت لگوائے جاتے ہیں عمومی طور پہ وہ فکس ہوتے ہیں بالکل؟
ٹھیک ہے,
تو لگوانا یہ جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اور لگوانے کی صورت میں وضو غسل وغیرہ بھی ہو جاتا ہے, اور جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اب اس کو نکالا نہیں جائے گا. اب نکالنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے اس کو تکلیف ہوگی. ایک تو وہ ہوتے ہیں بالکل آرام سے نکل جاتے ہیں, ظاہر سوال جو انہوں نے کیا وہ بالکل فکس ہو جاتا ہے, تو پھر اب ان کو نکالا نہیں جائے گا.
سونے اور چاندی کا دانت
اس صورت میں بھی نہیں نکالا جائے گا, ظاہر ہے اس صورت میں جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا پائی.
لگانے میں شرم سونے اور چاندی کا
جائز ہے.
اچھا ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
میں حیدر علی بات کر رہا ہوں بھائی فروغ پتوڑی سے. سوال یہ ہے کہ یہ جو عشر ہے, یہ جو ٹھیکے کی زمین ہوتی ہے یا مطلب وہ ٹھیکے کے پہ لے کے نا جو سالانہ ٹھیکہ 40,000 روپیہ دیتے ہیں, تو پانی ٹیوبل کا ہوتا ہے جو بل دیتے ہیں, تو اس پہ عشر وہی کیا ہوگا؟ یا جو پوری فصل کا خرچہ ہے وہ اس کا نکال کے جو سمیت ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا.
گورنمنٹ کی طرف سے پانی ملتا ہے فری میں جو ہوتا ہے, کچھ پانی خریدا بھی جاتا ہے, مختلف صورتیں ہوتی ہیں.
اب انہوں نے اصل جو سوال کیا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس پہ جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے
جی
تو وہ نکالا جائے, تو خرچہ نہیں نکالا جائے گا.
صحیح,
اصل جو عشر ہوتا ہے وہ پیداوار کا ہوتا ہے, پیداوار کا جو مالک ہوگا عشر اسی پر ہوگا.
ٹھیک ہے,
اب ٹھیکے پہ جس نے دیا ہے تو وہ پیداوار کا مالک نہیں ہوتا, اگرچہ مالک زمین ہوتا ہے لیکن پیداوار کا مالک
وہی
کاشتکار ہوتا ہے, تو اس پر تو نہیں ہے, لیکن جو پیداوار کا مالک ہے کاشتکار ہے اس پر جو ہے کل پیداوار پر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا, اور اس میں اخراجات قرض وغیرہ نہیں نکالے جائیں گے, بغیر نکالے کل پیداوار میں سے ہی عشر دینا ہوگا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حج کا احرام مکہ ایئرپورٹ پر جا کر باندھا, اسے علم نہیں تھا کہ کہاں سے باندھا جاتا ہے, تو اس صورت میں اب وہ کیا کرے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
مکہ ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھا
جی,
مکہ ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھنے پر ان پر دم واجب ہو جائے گا, اور اب ان کو دم ہی دینا پڑے گا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ ایئرپورٹ پر اترے تو یہاں سے احرام باندھنے کی بجائے یہ قریبی میقات پر چلے جاتے ہیں. قریبی میقات جو ہے مکہ میں سب سے قریبی میقات طائف ہے, طائف کی میقات پر چلے جاتے اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر دوبارہ حرم میں داخل ہوتے, تو ان پر سے دم ساکت ہو جاتا, ورنہ پھر کوئی بھی اور میقات ہے وہاں چلے جاتے, جدہ شریف والی میقات ہے وہاں چلے جاتے, وہاں سے احرام باندھ کر آتے تو دم ساکت ہو جاتا. لیکن چونکہ انہوں نے مکہ سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو ان پر دم لازم آ جائے.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب سے سوال پتا کرنا ہے نماز کے بارے میں. سوال یہ حضور کہ اپنا جو ہے نا ہم سفر کرتے ہیں, جیسے ہم باب المدینہ جاتے ہیں یہاں سے, تو ٹرین میں جو ہے وہ نماز ہوگی جو ترغیب ہوتی ہے, وہ کس طرح چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے, اس بارے میں معلومات لینی ہے.
کیا فرمائیں؟
دیکھیں اول تو ٹرین میں اگر چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لیں تو فتویٰ دارالافتاء اہل سنت کا اس پر ہی ہے کہ فرض وتر اور سنت فجر یہ چلتی گاڑی چلتی ٹرین میں نہیں ہوں گی, باقی نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے یا تو ٹرین رکی ہوئی ہو یا نیچے اتر کر پڑھی جائے, لیکن اگر بمجبوری چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لی, یعنی وقت جا رہا تھا اور ٹرین نہیں رک رہی, تو اس صورت میں بھی قبلے کا تعین کر کے, اب تو قبلے کا تعین کرنا بہت
مشکل نہیں,
جو ہے وہ آسان ہو گیا
آسان
کہ آلات وغیرہ موبائل کے ذریعے سے ہی پتہ چل جاتا ہے اپلیکیشن قبلہ کس طرف ہے, تو قبلے کا تعین کر کے باقاعدہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز اس نے پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ اس نے چلتی گاڑی میں چلتی ٹرین میں نماز پڑھی ہے, فرض وتر و سنت فجر, یہ بمجبوری اگر چلتی ٹرین میں پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. جی اگلی کال.
جی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کی صف کہاں بنائی جائے, اکثر بعض بچے صف کے بڑوں کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے کیا اس سے باقیوں کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ چھوٹے بچے سے جو ہے صف میں ایک خلل پیدا ہو جاتی ہے.
جی مفتی صاحب نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے, بچوں کی صف کہاں بنائی جائے؟
چھوٹے بچے ہیں تو ان کی صف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے بعد بنائی جائے, تو مردوں کے صف کے بعد ان کی صف بنائی جائے. کہ البتہ ایک آدھ بچہ ہے, ایک یا دو بچے ہیں اور وہ سمجھدار ہیں, نماز پڑھنا جانتے ہیں, جیسے کہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے ہیں اور 7-8 سال کے ہیں, نماز صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں, تو یہ مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان سے کوئی انقطاع صف لازم نہیں آئے گا. ایسے بچوں کی نماز بالکل صحیح ہے, کامل ہے, ان کو صف میں سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور ان کی نماز کو توڑا بھی نہیں جا سکتا. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی بچے کو دیکھا کہ وہ صف میں کھڑے ہیں تو کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں, تو یہ کھینچ کے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ایسا نہ سمجھ بچہ ہے تو نہ سمجھ بچے کی چونکہ نماز نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے انقطاع صف ہو رہا ہے تو اس کو کھینچ کر پیچھے کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بھی ایسے نہ کھینچا جائے کہ جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو, پیار محبت سے کھینچ کے پیچھے کر دیا جائے, پچھلے سب میں کھڑا کر دیا جائے. تو ایک یا دو بچے ہیں تو وہ مردوں کے سب میں کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اگر زیادہ بچے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کے سب کے پیچھے ان کے سب بنائے جائے. لیکن یہ ایک دو سمجھدار بچے اگر مردوں کے سب میں کھڑے ہوئے ہیں اور صحیح طور پر نماز پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے کوئی انقطاع صف لازم نہیں آئے گی اور مردوں کی نماز میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں آئے گی.
سلسلے میں آخری کال ہم شامل کریں گے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قسم ہوتی ہے, یہ قرآن کی قسم اگر کوئی اٹھا لے اور پھر وہ قسم توڑ دے, اس کا کفارہ کیا دینا پڑے گا؟
جی قسم کا کفارہ دیکھیں, قرآن پاک کی قسم اٹھانے سے بھی قسم ہو جاتی ہے, اور کسی نے کوئی کام مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی, قسم توڑ دی, تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے, ٹھیک ہے, یا ان کو کپڑے پہنائے. رقم دینا چاہتا ہے تو 10 فطرے کی رقم 10 مسکینوں کو دے دے, اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دونوں مفتیان اکرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے.